السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان,
اطلاعات کے مطابق افغانستان کا بھارت سے 4 ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ. افغان صوبے ننگرہار میں داعش کے خلاف فورسز کی کارروائی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
چین کی افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی کی پاکستانی عہدیدار سے ملاقات. افغانستان میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا, نئی دہلی.
گائے کے ذبیحہ اور بیف پر پابندی سے متعلق عرضداشت دہلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی. سابق فوجی بھی بڑھتی عدم رواداری کے خلاف اپنے تمغے واپس کریں گے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, مصر کے جزیرہ نما سینائی کے سیاحتی مقام شرم الشیخ پر برطانوی پروازوں کی آمد رفت کی معطلی کے بعد سینکڑوں برطانوی باشندے وہاں پھنسے ہوئے ہیں. اور فرانس نے اپنی سرحدوں پر قوانین سخت کرنے کا اعلان کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق افغانستان بڑھتی ہوئی طالبان بغاوت کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے بھارت سے 4 لڑاکا ہیلی کاپٹر لے رہا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
شائع شدہ خبروں کے مطابق افغانستان طالبان کے خلاف کاروائیوں کے لیے بھارت سے 4 جنگی ہیلی کاپٹر خریدے گا. مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک چھوٹا مگر اہم معاہدہ ہے جس سے پاکستان میں تشویش پیدا ہونے کا خدشہ ہے. افغان صدر اشرف غنی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد بھارت سے فوجی امداد کے حصول کو روک دیا تھا اور پاکستان کے ساتھ کئی سال سے جاری کشیدگی کو کم کرنے اور طالبان کو مذاکرات پر راغب کرنے کے لیے پاکستانی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھیں. لیکن کابل میں متعدد بم حملوں اور اہم شہروں پر طالبان کے حملے کے بعد افغان حکومت نے خطے کے دیگر ممالک سے تعاون کے حصول پر غور شروع کر دیا تھا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نئی دہلی اور کابل میں اس معاہدے سے متعلق معلومات رکھنے والے ذرائع نے بتایا ہے کہ افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی محمد حنیف اتمر روسی ساخت کے MI-25 ہیلی کاپٹر کی خریداری کے بارے میں معاملات طے کرنے کے لیے اس ہفتے دہلی جائیں گے. حکام کا کہنا ہے کہ افغان فورسز کو طالبان کو شکست دینے کے لیے فضائی طاقت خصوصاً ہیلی کاپٹروں کی اشد ضرورت ہے. ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت سے جنگی ہیلی کاپٹر منگوانے کے افغان منصوبے پر یہ کہہ کر تبصرہ کرنے سے گریز کیا کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے. دریاسنا حکام کے مطابق افغان اور امریکی فورسز کی طرف سے مشرقی افغانستان میں حملوں میں داعش سے وابستہ متعدد شدت پسندوں کو ہلاک, جبکہ شام و عراق میں داعش کے ساتھ ان کے مواصلاتی رابطوں کے ذرائع کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ حملے صوبہ ننگرہار کے ضلع آچن میں کئی مقامات پر کیے گئے جہاں داعش کے شدت پسندوں نے حال ہی میں اپنی سرگرمیوں کا دائرہ بڑھایا ہے. ضلع آچن کے گورنر حاجی غالب کے مطابق یہ حملے 2 دن سے جاری ہیں. امریکی فوج کے ترجمان کرنل مائیکل لا ہارن نے امریکہ کی اس میں شمولیت کی تصدیق کی مگر مزید تفصیلات نہیں بتائیں. حالیہ مہینوں میں افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے, خصوصاً صوبہ ننگرہار میں جہاں داعش کے جنگجوؤں نے افغان سیکیورٹی چوکیوں پر متعدد حملے کیے ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق افغانستان میں داعش کے 2 سے 3 ہزار شدت پسند موجود ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے لیے چین کے خصوصی ایلچی ڈینگ شی جن نے پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ افغانستان میں امن اور افہام و تفہیم کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے.
افغانستان کے لیے چین کے نمائندہ خصوصی ڈینگ شی جن خطے کی صورتحال پر پاکستانی رہنماؤں سے تبادلہ خیال کے لیے جمعے کو اسلام آباد پہنچے. ڈینگ شی جن کی اس عہدے پر حال ہی میں تقرری ہوئی ہے. انہوں نے جمعے کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی سے ملاقات کی. طارق فاطمی نے خطے کے استحکام کے لیے افغانستان میں امن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا. چین ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جولائی میں ہونے والے براہ راست مذاکرات میں معاونت کی تھی. طرفین کے نمائندوں کی ایک ابتدائی ملاقات چین کے شہر ارومچی میں ہوئی تھی. پاکستان کے شہر مری میں ہونے والی دوسری ملاقات میں امریکہ کے علاوہ چین کے نمائندے بھی مبصرین کی حیثیت سے شریک تھے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چین افغانستان میں استحکام میں گہری دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ خطے کی اقتصادی ترقی افغانستان میں امن سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے ون بیلٹ ون روڈ یعنی ایک خطہ اور ایک شاہراہ کا نیا ویژن تشکیل دیا ہے جو صرف پاکستان میں اقتصادی راہداری تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد وسطی ایشیا سمیت پورے خطے کو بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و ترقی، تجارت، سرمایہ کاری اور لوگوں کے باہمی روابط کے ذریعے ایک دوسرے سے مربوط کرنا ہے۔
افغانستان گیٹ وے کنسیڈر کیا جاتا ہے سینٹرل ایشیا میں جانے کے لیے اور سینٹرل ایشیا چین کا بیک یارڈ ہے، تو چین اپنے بیک یارڈ میں ترقی چاہتا ہے، امن کو تقویت دینا چاہتا ہے اور امن کے لیے وہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس بھی کرنا چاہتا ہے جو پاکستان کے راستے کیا جائے گا۔ تو یہ سارا ویژن سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس میں غیر معمولی بات نہیں کہ چین نے اپنا ایک نمائندہ افغانستان کے حوالے سے اپوائنٹ کیا ہے، اور پھر پاکستان کا کیونکہ یہ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تاریخی اس نوعیت کے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان پر پڑتا ہے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق طارق فاطمی نے چین کے نمائندہ خصوصی سے ملاقات میں کہا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان اور چین مشترکہ مقاصد رکھتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں تعمیر و ترقی میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار کا خیر مقدم کیا۔ ڈینگ شی جن نے چین میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور اس مقصد کے لیے چین کی حمایت کا اعادہ کیا۔ جولائی میں طالبان کے رہنما ملا عمر کی موت کی خبر آنے کے بعد سے افغانستان میں امن کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ طالبان کے نئے سربراہ ملا اختر منصور کی تقرری کے بعد شدت پسندوں نے افغانستان میں اپنی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کیا ہے، جس سے امن مذاکرات کی بحالی فی الوقت اور بھی مشکل نظر آتی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے یو ایس ایڈ نے جمعے کے روز ایک تقریب میں زراعت سے متعلق ایسے کامیاب پروگرام کو پیش کیا جس میں جدید تکنیک کے ذریعے 2700 پاکستانی کاشتکاروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور جن کے ذریعے زرعی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر۔
پاکستان میں کاشتکاروں کی آمدن بڑھانے اور انہیں کھیتی باڑی کے نئے طریقوں سے روشناس کروانے کے لیے امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کا 4 سالہ منصوبہ رواں ماہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس مناسبت سے اسلام آباد میں جمعے کو ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے پاکستان میں مشن ڈائریکٹر جان گرورک نے کہا کہ اس پروگرام سے 27,000 کاشتکاروں کو کھیتی باڑی کے جدید طریقوں سے روشناس کروایا گیا اور اس سے زرعی برآمدات میں 3,40,00,000 ڈالر کا اضافہ ہوا۔ جان گرورک نے کہا کہ پاکستان کے کاشتکار بڑی صلاحیت کے مالک ہیں اور یو ایس ایڈ ان کاشتکاروں کو جدید اور بہتر طریقے اور ٹیکنالوجی اپنانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے اس پروگرام کے ذریعے گلگت بلتستان میں ناشپاتی کے پھل کی پروسیسنگ کے کام سے وابستہ 800 خواتین کی آمدنی میں 300% تک اضافہ کرنا، پاکستان میں پیدا ہونے والی مرچ اور بین الاقوامی منڈی کو برآمد کیے جانے والے گوشت کے پارچوں کے معیار کو بہتر بنانا شامل ہے۔ امریکی سفارت خانے کے ایک بیان کے مطابق پاکستان میں 800,000 سے زائد دہی گھرانوں کو امریکہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی اعانت حاصل ہو چکی ہے۔ زراعت پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شعبہ ہے جس کا خام ملکی پیداوار میں حصہ 21% سے زائد ہے اور ملک کی مجموعی افرادی قوت کا لگ بھگ 46% حصہ اس سے منسلک ہے۔ امریکی سفارتخانے کے بیان کے مطابق گزشتہ 4 سالوں کے دوران یو ایس ایڈ پروگراموں کے باعث پاکستان میں 26,000 سے زائد نئی ملازمتوں کے مواقع بھی میسر آئے ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہاں تباہ ہونے والی فیکٹری کے ملبے میں اب بھی کوئی 25 افراد دبے ہوئے ہیں جبکہ 35 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
بدھ کی شام لاہور کے مضافات میں واقع صنعتی علاقے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاسٹک کے لفافے بنانے والی فیکٹری زمین بوس ہونے کے فوراً بعد جو ریسکیو آپریشن شروع ہوا تھا وہ جمعے کو تیسرے روز بھی جاری رہا۔ 35 افراد کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں، 100 سے زیادہ کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے، جن میں سے بیشتر زخمی ہیں اور مختلف اسپتالوں میں ہیں، لیکن حکام کے اندازے کے مطابق کم از کم 25 کے قریب لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہیں، جن کے زندہ ہونے کا امکان تو بظاہر کم ہے لیکن لواحقین کی امیدیں قائم ہیں۔
تو جلدی سے جلدی کام جو ہے ملبہ اٹھانے کے لیے جو بھی کوشش ہیں وہ جلدی جلدی کریں، تو بہت پریشان ہیں، ان کی امو ابو جو ہیں وہ بہت زیادہ رو رہے ہیں
جی۔ اسی اس گل تو بڑے پریشان ہیں، اللہ کرے تو سارے دے نکل تے ساڈا وی نال نکلا۔
لاہور کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ریٹائرڈ کیپٹن ڈاکٹر محمد عثمان نے بھی، جو اس ریسکیو آپریشن کی نگرانی کرنے والوں میں شامل ہیں، مایوس کن صورتحال کے باوجود ابھی امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔
2005 کے زلزلے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت دنوں کے بعد بھی زندہ لوگوں کو نکالا گیا، آپ دعا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ لوگوں کو زندہ حالت میں نکالیں۔
ڈائریکٹر جنرل ریسکیو کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ پاک فوج کی ٹیم کے ارکان سمیت 500 کے قریب افراد اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ کب تک یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا، ڈائریکٹر جنرل ریسکیو نے کہا،
جی فی الحال ٹائم دینا میری مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ دو تین دن کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔
دریاسنا اس واقعے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم اس امر کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا اس فیکٹری کے مالک کی طرف سے کسی قسم کی غفلت کے کوئی شواہد موجود تو نہیں ہیں، یا پھر صنعتی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والے سرکاری ادارے کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں۔ جو مزدور اس فیکٹری کے ملبے سے زندہ نکالے گئے ہیں، ان کے بیانات کے مطابق فیکٹری کے مالک کو کہا گیا تھا کہ وہ تیسری منزل کے اوپر چوتھی منزل تعمیر نہ کرے، مگر اس نے یہ بات نہیں مانی تھی۔ وزیراعلی پنجاب میاں شہباز شریف کا کہنا ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ 26 اکتوبر کے زلزلے کے دوران اس فیکٹری کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کرنے والی کمیٹی اس پہلو پر بھی تفتیش کر رہی ہے۔ جمعے کو تمام دن زمین بوس ہونے والی اس فیکٹری میں ملبہ ہٹانے کا کام ہوتا رہا، ریسکیو آپریشن جاری رہا، ملبے سے لاشیں برآمد ہوتی رہیں اور فیکٹری کے ملبے کے پاس وہ لوگ ایک عجیب کیفیت میں منتظر تھے جن کے عزیز و اقارب ملبے تلے دبے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
امریکی حکام عندیہ دے رہے ہیں کہ میانمار میں متوقع الیکشن سے ملک میں جمہوریت کو فروغ ملے گا، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ فوج اب بھی بہت طاقتور ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے جمعرات کو کہا کہ اہم عہدیدار یہ جاننے کے لیے اتوار کے الیکشن کا بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ ملک میں فوجی آمریت سے جمہوریت کی طرف پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں۔ ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکی سفیر ڈیرک مچل، امریکی سفارتخانے کا عملہ یو ایس ایٹ کے عہدیدار جوناتھن اسٹرائیور اور کانگریس کا عملہ پورے الیکشن کی نگرانی کرے گا۔ امریکہ نے سول سوسائٹی تنظیموں کو الیکشن کی نگرانی کی تربیت اور معاونت فراہم کی ہے، جو ملک بھر میں 5,000 خود مختار اور غیر جانبدار الیکشن مبصرین تعینات کریں گے، اور یہ برما کی حکومت پر زور دیں گے کہ وہ مبصرین کو فوجی علاقوں میں پیش کی رائے شماری دیکھنے کی اجازت دیں۔ امریکہ نے گزشتہ چند سالوں میں میانمار کے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے میں لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں، جن میں ووٹروں کو آگاہی، الیکشن اہلکاروں اور مبصرین کی تربیت اور سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اداروں کے ساتھ کام کے اقدامات شامل ہیں۔ مالدیپ کی پارلیمنٹ نے جمعرات کو اپنے نائب صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی مکمل کی اور انہیں ملک کے صدر کے قتل کی سازش کا ملزم قرار دیا۔ نائب صدر احمد ادیب کو گزشتہ ماہ ہی اس الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ میں مواخذے کی حمایت میں 61 ووٹ پڑے، جبکہ مخالفت میں کوئی نہیں تھا۔ مواخذے کی یہ کارروائی ملکی سلامتی کو درپیش خطرات کے پیش نظر صدر عبدالعلی یامین کی جانب سے 30 دنوں کے لیے ایمرجنسی کے نفاذ کے اگلے ہی روز مکمل کر لی گئی۔ اس سال ستمبر میں صدر یامین کی ایک تیز رفتار کشتی میں دھماکہ ہوا تھا، جس میں ان کی اہلیہ اور دو دیگر افراد زخمی ہو گئے تھے، تاہم خود صدر محفوظ رہے۔ حکام نے اس کارروائی کو صدر کے قتل کی سازش قرار دیا تھا۔ فرانس کے وزیر داخلہ برنارڈ کازینیف کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے تقریباً 1 ماہ کے لیے اپنی سرحدوں پر حفاظتی انتظامات کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعے کو بی ایف ایم ٹیلی ویژن سے باتیں کرتے ہوئے قاضی نیف کا کہنا تھا کہ یہ اقدام 30 نومبر سے 11 دسمبر تک پیرس میں ہونے والی اقوام متحدہ کی ماحولیاتی کانفرنس کے تناظر میں سیکیورٹی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول سرحدی کنٹرول کانفرنس شروع ہونے سے ایک ہفتے قبل اور ایک ہفتے بعد تک برقرار رہے گا۔ مصر کے جزیرہ نما سینائی کے سیاحتی مقام شرم الشیخ پر برطانوی پروازوں کی آمد رفت معطل کرنے کے مصر کے فیصلے کے بعد سینکڑوں برطانوی باشندے وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
برطانوی فضائی کمپنی ایزی جیٹ کے مطابق اس منسوخی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طے شدہ 10 پروازوں میں سے محض 2 ہی شرم الشیخ ہوائی اڈے پر پہنچ پائی ہیں اور جمعے کے روز وہاں سے روانہ ہونے میں بھی کامیاب ہوئی ہیں۔ مصری حکام نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ پروازیں کیوں منسوخ کی گئی ہیں، اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ برطانوی سیاح محض تاخیر کا شکار ہوئے ہیں یا ہوائی اڈے پر پھنس گئے ہیں۔ زیادہ تر سیاح حکومت کے شکر گزار ہیں کہ وہ ان کے سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ ایک برطانوی سیاح کا کہنا ہے، مجموعی طور پر میرا خیال ہے کہ حکومت نے مصر سے ہمارے انخلا میں جلدی نہ کر کے درست فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کا بھی خیال رکھا ہے۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے جمعرات کے روز لندن میں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ نظریہ کہ جہاز میں بم تھا محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ دہشت گردوں کی جانب سے کوئی بم تھا۔ مصر میں اس معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے، ہمیں اس تفتیش کے نتائج کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے انٹیلیجنس اور ہمیں ملنے والی اطلاعات کی وجہ سے کارروائی کی تھی اور جن کے سبب یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ نہ ہونے کے مقابلے میں اس کے ہونے کا امکان زیادہ ہے کہ یہ ایک دہشت گردوں کا بم تھا۔ جمعرات کے روز صدر براک اوباما نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک بم نے روسی طیارے کو تباہ کیا ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال ابھی تحقیق جاری ہے۔ داعش نے جیٹ طیارے پر حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس جنگجو گروپ نے بہرحال اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ بعض سیاح اس بات پر پریشان ہیں کہ طیارے کا حادثہ اس تفریحی مقام کی شہرت کو برباد کر رہا ہے۔ بار ٹکر بیلجیم کے ایک سیاح ہیں، ان کا کہنا ہے، بیلجیم کے حکام مجھے بتا رہے ہیں کہ مصر محفوظ نہیں ہے اور انہیں سیکیورٹی کے اسباب کی بنا پر پروازیں منسوخ کرنی پڑی ہیں، جو میرے خیال میں بے وقوفی کی بات ہے۔ سب محفوظ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک روسی سیاح ایلینا کہتی ہیں، مجھے بہت افسوس ہے کہ کئی روسیوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن میں یقیناً یہاں پھر آؤں گی اور میں یہاں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ اب بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر طیارے کے حادثے میں دہشت گردی کا ہاتھ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے تو مصر کی سیاحت کی صنعت، جو پہلے ہی سے مشکل کا شکار ہے، اس کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سبکدوش ہونے والے مندوب کا کہنا ہے کہ ملک کی حریف قیادت کو جمہوری عمل اور ووٹ کے عمل کو نہیں روکنا چاہیے، جو مستقبل کی متحدہ حکومت تشکیل دینے کے لیے ایک سیاسی معاہدے میں طے پایا ہے۔ لیکن برنارڈینو لیون کی اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں اس رپورٹ کے بعد گہنا گئیں کہ وہ متحدہ عرب امارات میں سفارتکاروں کو تربیت دینے کے لیے ایک نفع بخش ملازمت حاصل کرنے کی تگودو کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اقوام متحدہ کے لیے مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ برنارڈینو لیون نے ان الزامات کو مسترد کیا کہ ان کے اقدام سے مفادات میں تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
I have been doing this job for 26-27 years and after 26-27 years they are asking me to do something academic.
برنارڈینو لیون کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے 26-27 سال سے خدمات انجام دے رہا ہوں اور 26-27 سال بعد وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تدریس کا کچھ کام کروں، تو میں نے سوچا کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ انداز اور اظہار میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فیصلہ کرنے میں غلطی نہ کریں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کے مطابق صدر براک اوباما کو یہ یقین ہے کہ 2017 میں ان کے اقتدار چھوڑنے تک اسرائیلی اور فلسطینی لیڈروں کے درمیان امن کی کسی اہم پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ صدر نے کہا کہ ہمیں یہ حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے کہ ان کی باقی ماندہ مدت اقتدار میں کسی حتمی جامع معاہدے کا امکان نہیں ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان بامانی مذاکرات بھی ممکن نہیں ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے میں آیا ہے جب مسٹر اوباما پیر کے روز اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس سربراہ ملاقات کو دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے اور فوجی تعلقات کو گہرا کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ترکی کی پولیس نے شدت پسند گروپ سے تعلق کے شبے میں شمال مغربی صوبے انطالیہ سے 20 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ جمعے کو یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب آئندہ ہفتے یہاں G20 کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں متعدد ملکوں کے رہنما شریک ہوں گے۔ مشتبہ افراد کے خلاف تازہ کارروائی ترکی کی طرف سے داعش کے خلاف ملک بھر میں جاری کارروائیوں کا حصہ ہے۔ مقامی پولیس نے اس پر تبصرہ کرنے یا تفصیل فراہم کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن CNN ترک پر نشر ہونے والے ایک ویڈیو میں سیکیورٹی اہلکار مشتبہ افراد کو ہتھکڑیاں لگا کر پولیس ہیڈ کوارٹر لے جاتے دکھائے گئے ہیں۔ 15 اور 16 نومبر کو ہونے والی کانفرنس کے موقع پر ترکی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر رہا ہے، جس کے لیے لگ بھگ 11,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ توقع ہے کہ کانفرنس میں امریکہ کے صدر باراک اوباما اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی شریک ہوں گے۔ ترکی نے شام میں داعش کے خلاف کارروائیوں کے لیے انجر لیک میں اپنا فضائی اڈا امریکی اتحادیوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو کے نئے ترجمان نے ماضی میں صدر باراک اوباما کو یہود مخالف اور وزیر خارجہ جان کیری کو بچکانا کہنے پر معافی مانگی ہے۔ رون بھارٹس نے ایسے وقت میں معافی مانگی ہے جب چند دنوں بعد نتن یاہو صدر اوباما سے واشنگٹن میں ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ یارٹس نے فیس بک پر اوباما اور کیری پر لکھے گئے تبصرے کے بارے میں کہا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اور مذاق میں ایسی زبان میں لکھے گئے جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے لیے اور نجی حیثیت میں ٹھیک تھے۔ نتن یاہو نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ بارٹس کے تبصرے بالکل ناقابل قبول ہیں اور کسی بھی طرح میرے موقف یا اسرائیلی پالیسیوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے کہا تھا کہ بارٹس کی معافی ضروری تھی، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا وائٹ ہاؤس سمجھتا ہے کہ نتن یاہو کے انہیں اس عہدے سے ہٹانا چاہیے۔ بدھ کو نتن یاہو کی جانب سے بارٹس کو ترجمان مقرر کیے جانے کے چند گھنٹوں بعد ان کے فیس بک تبصرے سامنے آئے، جن میں بارٹس نے مارچ میں نتن یاہو کے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر صدر اوباما کی مخالفت کو لبرل مغربی ریاستوں میں یہودیوں کی جدید مخالفت کی ایک مثال قرار دیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ شام میں حزب اختلاف کے رہنماؤں اور باقی کمانڈروں کا کہنا ہے کہ اس ملک میں جاری خانہ جنگی ختم کرانے کے سلسلے میں بین الاقوامی سفارتکاری پر مبنی کوششیں اس وقت تک ناکام رہیں گی جب تک ان میں یہ صاف طور پر واضح نہیں کیا جاتا کہ نہ صرف صدر بشار الاسد کو لازمی طور پر جانا ہوگا بلکہ ان کے قریبی حلقے اور ملک میں سب سے زیادہ خوف و ہراس پھیلانے والی انٹیلیجنس سروسز کو بھی لازمی طور پر جانا ہوگا۔ ترکی کے شہر غازیان ٹیپ سے وائس آف امریکہ کے جیمی ڈیتمر کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
شام کی سیاسی حزب اختلاف اور باغی کمانڈر گزشتہ 4 برسوں سے صدر بشار الاسد کو اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ان کا مصالحت یا سمجھوتے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے جو 2.5 لاکھ جانیں نگل چکی ہے، کوئی سیاسی حل ڈھونڈنے کی بین الاقوامی پیش قدمی پر شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ صدر اسد کے سرپرست روس اور ایران مغربی ملکوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے ویانا میں شروع ہونے والے مذاکرات میں غیر معینہ مدت تک کی توسیع نہیں کرنی چاہیے۔ ان مذاکرات میں امریکہ، روس اور ایران سمیت 17 ممالک شامل ہیں۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں ایران کو صرف اس صورت میں شرکت جاری رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے اگر وہ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہونے والے سن 2014 کا جنیوا اعلامیہ تسلیم کرتا ہے، جس میں اسد کو اقتدار سے علیحدہ ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ مغربی طاقتوں کے حمایت یافتہ شام کی سیاسی حزب اختلاف کے اہم ترین گروپ سیرین نیشنل کوئلیشن کی نائب صدر نغم القادری کا کہنا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایران مذاکرات میں شرکت نہ کرے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً ایران کو جنیوا اعلامیہ کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ کہ صدر اسد کا اس میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ سیرین نیشنل کوئلیشن یعنی SNC اور مغربی طاقتوں کے درمیان بے اعتمادی بڑھ رہی ہے۔ ایس این سی کے سیاستدانوں کا خیال ہے کہ ان مذاکرات پر بین الاقوامی طاقتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایس این سی یا اسد حکومت کی شرکت کے بغیر مذاکرات بے نتیجہ اور لاحاصل ہوں گے۔ حزب اختلاف کے گروپ کی لیڈر الغادری کا کہنا ہے کہ ان کا مرکزی ہدف بدستور وہی ہے۔
From day one of the TGB, the transitional government body, no Bashar al-Assad. If there's a period between signing...
پہلے ہی دن سے ہم ٹی جی بی یعنی عبوری حکومت کے ڈھانچے پر زور دے رہے ہیں جس میں بشار الاسد کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر معاہدے پر دستخط ہونے اور عبوری حکومت قائم ہونے کے درمیان کوئی وقفہ ہوتا ہے تو اس مدت کے دوران بشار الاسد موجود رہ سکتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویانا مذاکرات میں شامل ملکوں میں سے کچھ نے امن معاہدے اور نئی عبوری حکومت کے قیام کے درمیان کئی مہینوں پر مشتمل تیاری کے ایک مرحلے کی تجویز پیش کی ہے۔ باغی اتحادی فوج جیش الجہاد المقدس کے ایک ترجمان زکریا ملاحف جی کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شام میں لڑنے والے جنگجو کبھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ اسد عبوری مدت کے دوران اقتدار میں رہیں، نہ ہی وہ صدر اسد کے اندرونی حلقے یا انٹیلیجنس سروسز کے کسی رکن کی موجودگی قبول کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ کچھ شامی باشندے، سیاستدان، سرگرم کارکن یا جنگجوؤں کا خیال ہے کہ اس مرحلے پر ایک امن سمجھوتا ہونا ممکن ہے۔ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تنازع کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایران نے مذاکرات کے طے شدہ اگلے مرحلے سے الگ ہونے کی دھمکی دی ہے، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حالات سیاسی حل کے حق میں نہیں ہیں، خاص طور پر اب اسد حکومت کو سہارا دینے کے لیے روس اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ شام کے ایک سیاسی سرگرم کارکن بسام الکویتی حزب اختلاف کے سیاستدانوں اور اعلیٰ سطحی باغی کمانڈروں کی سوچ سے آگاہی رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، ہم نے پوری تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ طاقت استعمال کرنے کی معتبر دھمکی کے بغیر کبھی سیاسی حل سامنے نہیں آتا، ماں سوائے اس کے کہ اگر ہم حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر گفت و شنید کر رہے ہوں یا ملک کو تقسیم کر رہے ہوں، اور یہ دونوں چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں بنیادی طور پر کوئی بھی شخص کسی حقیقی سیاسی حل پر یقین نہیں کر رہا۔ یہ الفاظ تھے شام کے ایک سیاسی سرگرم کارکن بسام الکویتی کے۔ سمجھوتے کے امکان میں اضافے سے کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں مغربی افریقہ کے بعض ممالک میں ایبولا کی وبا نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مگر پوری شد و مد سے اس کی روک تھام اور حفاظتی انتظامات کے باعث طبی ادارے اور ماہرین اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ مغربی افریقہ میں مسلسل دو ہفتے تک ایبولا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا۔ اچانک گزشتہ دنوں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے گنی میں دو نئے مریضوں کی اطلاع دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایبولا اور اس جیسے کسی اور وائرس کے پھیلنے کی روک تھام کے لیے ویکسینز بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایسی کسی اور وبا کا کبھی سامنا کرنا نہ پڑے۔ مگر یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی، اور امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر اینتھنی فینسی کے مطابق نہ ہی یہ خبر آئی ہے کہ اب یہ مریض ایبولا کا آخری مریض تھا۔
We are going to have other Ebola outbreaks. History tells us that Ebola just doesn't disappear.
کہتے ہیں ایبولا کی وبا اور بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایبولا کا مرض یوں ہی غائب نہیں ہوتا۔ 1976 سے اب تک ایبولا کی وبا دو درجن سے زیادہ مرتبہ پھوٹی ہے، لیکن سن 2015 سے پہلے تک اس کے خلاف کوئی مؤثر ویکسین تیار نہیں کی گئی تھی۔ اب ایبولا کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ویکسین میں ایبولا کی ایک قسم زائر اور عام زکام کے وائرس کو ملا دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ویکسین سے زائر ایبولا سے تو محفوظ رہا جا سکتا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہوتے، مگر اس کے علاوہ بھی ایبولا کے تین دیگر وائرس ہیں جو لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مارک فائن برگ مرک ویکسین سے وابستہ ہیں، جسے ایم ایس ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
The available evidence suggests that a vaccine against one strain will not protect against
جو شہادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ وائرس کی ایک قسم کے خلاف جو ویکسین کامیاب رہتی ہے وہ دوسری قسم کے وائرس کے خلاف مفید ثابت نہیں ہوتی۔ سائنسدان مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے پھیلنے سے بہت پہلے ہی دیگر ایسی ویکسینز پر کام کر رہے تھے جو ایبولا کے علاوہ ماربرگ اور لاسا نامی وائرس پر بھی اثر کر سکتی ہے۔ یہ وائرس بھی جسم سے خون جاری ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ ڈاکٹر فینسی کہتے ہیں
Our original purpose before the outbreak of Ebola in West Africa was to do just
مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے ابتدا میں ہمارا مقصد کولڈ یا عام زکام کے وائرس اور ماربرگ، لاسا اور ایبولا پر کام کرنا تھا۔ لاسا ایبولا کی طرح ہلاکت خیز نہیں ہے، مگر مغربی افریقی ممالک میں ہر سال 500,000 افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور تقریباً 5,000 موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سائنسدان اس کوشش میں لگے ہیں کہ مغربی افریقہ سے اس طرح کے تمام امراض کا خاتمہ کیا جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعت تحریک انصاف نے ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ حلقہ 122 کے ضمنی انتخاب میں منصوبے کے تحت دھاندلی کی گئی اور ان کی پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گی۔ ادھر اس نشست پر کامیاب ہونے والے حکمران مسلم لیگ کے رکن اور سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے جمعے کے روز قومی اسمبلی میں رکن کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود۔
پاکستان میں جمعہ سیاسی اعتبار سے ایک متحرک دن رہا، جس میں ایک طرف تو قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر ایاز صادق سمیت 3 دیگر نئے ارکان اسمبلی نے حلف اٹھایا، تو دوسری طرف تقریباً 85 دنوں کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لے کر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ایاز صادق نے سن 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو شکست دی تھی، لیکن ان کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں دائر کی گئی پی ٹی آئی کی شکایتوں پر اگست میں ٹریبیونل نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان کی رکنیت منسوخ کر دی اور حلقے میں دوبارہ انتخاب کا حکم دیا۔ 11 اکتوبر کو ہونے والے انتخاب میں ایاز صادق نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علیم خان کو شکست دی اور رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ رکنیت کا حلف اٹھانے کے بعد قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ایاز صادق کا کہنا تھا کہ حزب مخالف کی جماعت نے ان پر دھاندلی کے بے بنیاد الزامات لگائے جو ٹریبیونل کے فیصلے میں بھی ثابت نہیں ہوئے۔
یہ فیصلہ جو آیا اس میں دھاندلی کا ذکر کہیں پہ نہیں ہے، ایک ووٹ کی دھاندلی نہیں ہے۔ جو غلط الزامات لگائے جاتے تھے وہ مسترد کر دیے گئے۔ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مجھے دھاندلی شدہ اسپیکر کہا گیا۔ غلط الزام لگانا اس کی ہمارے مذہب میں بہت بڑی سزا ہے۔
ادھر جمعے کو ہی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بار پھر لاہور کے حلقہ این اے 122 کے ضمنی انتخاب سے متعلق شکایات لے کر الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بہت سے ایسے ووٹروں کے ووٹ اس حلقے میں منتقل کیے گئے جو کسی اور حلقے کے ووٹرز تھے۔
ہم جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس یہ سارا لے کے، یہ یاد رکھیں یہ بے ضابطگی نہیں ہے، یہ الیکٹرل فراڈ ہے، یہ ایک جرم ہے۔ آپ اگر یہ جو لوگوں کی انہوں نے ووٹ باہر پھینکی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، اگر آپ نے فارم اے نہ بھرا ہو اور آپ کی ووٹ اگر باہر پھینکی حلقے سے، یہ جرم ہے، ایف آئی آر کٹ سکتی ہے ان کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے۔
عمران خان مسلم لیگ نون پر 2013 کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کا الزام لگاتے رہے ہیں، تاہم اس معاملے کی تحقیقات کرنے والے عدالتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انتخابی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی تھی۔ ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے جمعے کو جنوبی پنجاب کے ضلع لودھراں کا دورہ کیا اور ضلع میں ترقیاتی کاموں کے لیے 2.5 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم کے دورے کے فوراً بعد ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے اس ضلع میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 154 میں ضمنی انتخاب کے نظام الاوقات کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق یہاں 23 دسمبر کو پولنگ ہوگی۔ اس حلقے سے 2013 میں صابر بلوچ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہو کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے ایک مرکزی رہنما جہانگیر ترین کو شکست دی تھی، جنہوں نے کامیاب امیدوار کے خلاف ٹریبیونل میں شکایت دائر کر رکھی تھی۔ ٹریبیونل نے یہاں دوبارہ انتخاب کروانے کا حکم دیا تھا، لیکن ساتھ ہی تعلیمی اسناد سے متعلق غلط بیانی پر صابر بلوچ کو انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا تھا۔ سابر بلوچ نے اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور عدالت عظمیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ان کی نااہلیت کو ختم کر دیا تھا۔ وزیراعظم کی طرف سے لودھرا کے لیے پیکج کے اعلان پر جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ اس کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا کیونکہ یہ ان کے بقول ضمنی انتخاب پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ اسمبلی میں اپنے ارکان کی واپسی کی درخواست بھیج دی ہے اور اطلاعات کے مطابق اسے منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ کراچی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے شہزاد حسین نے۔
رپورٹس کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی با اثر سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے مہینوں باہر رہنے کے بعد سندھ اسمبلی میں واپسی کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ وفاقی حکومت سے مذاکرات کے بعد اپنے کچھ مطالبات کی منظوری پر سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں واپس آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے پچھلے دو سال سے کراچی میں جاری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن پر اپنے تحفظات کے تحت احتجاج کرتے ہوئے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ ایک عرصے سے یہ کہہ کر احتجاج کر رہی ہے کہ کراچی آپریشن میں اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن بلا تفریق تمام مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن سے کراچی کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی پچھلے کچھ عرصے سے کراچی آپریشن کے کچھ پہلوؤں پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسری طرف مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان رینجرز سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے کراچی کی امن و امان کی صورتحال اور کراچی آپریشن کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی، اور کراچی پولیس کے ترجمان بتاتے ہیں کہ کراچی پولیس کے سربراہ مشتاق مہر نے بھی پولیس کے اعلیٰ افسران کے ایک اجلاس میں کراچی کی امن و امان کی صورتحال اور آپریشن کا جائزہ لیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی آپریشن میں بہتری اور تیزی لانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جہاں ملکی قیادت بار بار کراچی میں آپریشن اور امن و امان کی صورتحال کی بہتری کا ذکر کرتی رہی ہے، وہیں جمعے کو بھی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے سیالکوٹ میں ایک تقریب میں کراچی کے حالات پہ بات کرتے ہوئے کہا،
سب پارٹیاں موجود تھیں وہاں پہ، سب نے مل کر اکٹھا ہو کے یہ فیصلہ کیا، پریس کو بلایا، میڈیا کو میں نے دعوت دی، میڈیا بھی وہاں پہ آیا، انہوں نے بھی ایک آواز میں کہا جی کہ بالکل آپریشن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بزنس مین کو میں نے دعوت دی، انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین وہاں پہ آئے، ان سب نے ایک ہو کے کہا جی کہ بالکل یہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے۔ ہم نے آپریشن شروع کیا اور آج دو سال کے بعد دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کی روشنیاں بحال ہونا شروع ہو چکی ہیں۔
تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شروع کیے گئے کراچی آپریشن کے بارے میں ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت بار بار دہراتی رہی ہے کہ کراچی آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
دلی ہائی کورٹ نے ایسے قانون کے نفاذ کی درخواست مسترد کر دی ہے جس کے تحت قومی دارالحکومت کے علاقے میں گائے کے ذبیحے پر پابندی لگائی جا سکے۔ ادھر سابق فوجی اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ عدم رواداری کے خلاف احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
دہلی ہائی کورٹ نے گائے کے ذبیحہ اور بیف پر پابندی سے متعلق اٹھے تنازعہ کے درمیان دہلی اور قومی خطہ راجدھانی میں گائے کے ذبیحہ اور بیف کی فروخت پر پابندی لگانے کے لیے قانون وضع کرنے سے متعلق ایک عرضداشت خارج کر دی۔ چیف جسٹس جی روہنی اور جسٹس جینت ناتھ پر مشتمل بینچ نے کہا کہ اس قسم کا مطالبہ کرنا خیال کی غلط تشریح پر مبنی ہے۔ سماعت کے دوران دہلی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ مویشیوں کے تحفظ کے لیے پہلے سے ہی یہ قانون موجود ہے۔ ایڈیشنل اسٹینڈنگ کونسل سنجے گھوش نے عدالت سے کہا کہ یہ عرضداشت شہرت حاصل کرنے کے لیے داخل کی گئی ہے، لہذا عرضی گزار پر بھاری جرمانہ عائد کر کے اسے مسترد کر دیا جائے۔ دریاسنا ملک کے سابق فوجی بھی عدم رواداری کے خلاف جاری احتجاج میں کود پڑے ہیں۔ ایک نیوز ایجنسی کے مطابق میجر جنرل ستبیر سنگھ نے کہا کہ پورے ملک کے سابق فوجی بطور احتجاج ضلع کلکٹروں کے سامنے اپنے اپنے تمغے واپس کریں گے۔ سابق فوجیوں نے ون رینک ون پینشن کے مطالبے میں ہونے والی تاخیر کے خلاف بطور احتجاج یہ فیصلہ کیا۔ ستبیر سنگھ نے کہا کہ ہم لوگ اپنے تمغے واپس کر کے سیاہ دیوالی منائیں گے۔ ادھر سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے عدم رواداری کے سلسلے میں پیدا ہونے والے تنازعہ پر حکومت کے رویے پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ مفکروں اور قلمکاروں پر ہونے والے حملوں سے ان کو تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے یہاں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ذات پات اور نسل کی بنیاد پر زیادتی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی مذہب کسی بھی عوامی پالیسی کی بنیاد نہیں بن سکتا، مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے۔ اسی درمیان مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے عدم رواداری کے خلاف احتجاج کو ایک مصنوعی موضوع قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد ملک کا ماحول خراب کرنا اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا ہے۔ انہوں نے اسے حزب اختلاف کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی رواداری اس ملک کی روح ہے اور اس تنازعہ کی آڑ میں ملک کی روح پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل مرکزی وزراء ارون جیٹلی اور راجناتھ سنگھ سمیت دیگر لیڈروں نے بھی اس احتجاج کو مودی حکومت کے خلاف حزب اختلاف کی سیاسی سازش قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اپنے ایوارڈ واپس کر رہے ہیں وہ کانگریس پارٹی اور حزب اختلاف کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تائیوان کے صدر ما یینگ چو ہفتے کے روز اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کر رہے ہیں، جو ان دو پرانے حریف ملکوں کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کی اولین ملاقات ہوگی۔ لیکن تائیوان کے بہت سے لوگوں نے اس سربراہ مذاکرات کے انعقاد کے وقت کے بارے میں حیرانی اور اس کے نتائج کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ تائیوان کے دارالحکومت تائپے سے وائس آف امریکہ کے ریلف جیننگز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
تائیوان کے صدر ما یینگ جیو کے دفتر کے عہدیداروں نے منگل کی رات کو بتایا کہ دو برسوں سے خاموشی کے ساتھ کی جانے والی منصوبہ بندی کے بعد صدر اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ تائیوانی باشندے دونوں سربراہوں کی مجوزہ ملاقات کے نتائج کے بارے میں فکر مند ہیں، کیونکہ اس ملاقات کے متعلق اعلان اتنی دیر سے ہوا کہ اس پر عوامی بحث مباحثے کے لیے کوئی وقت باقی نہیں رہا تھا۔ سوال یہ بھی ہے کہ صدر ما اپنے عہدے کی مدت ختم ہونے کے محض 7 مہینے قبل چینی صدر سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ چو جینگ تائی ایک 56 سالہ شخص ہیں جو جمعرات کے روز تائپے میں ایک چھوٹے پیمانے کا احتجاجی مظاہرہ دیکھتے ہوئے یہ سوچ کر حیران ہو رہے ہیں کہ آیا دونوں سربراہ کسی خفیہ معاہدے پر دستخط کرنے تو نہیں جا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدور کی سطح کے ان مذاکرات کو تائیوانی عوام کی منظوری حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر ما کی چینی صدر زی سے ملاقات کا فیصلہ ان کا اپنا ہے، اور مسٹر چو کو یہ خدشہ بھی ہے کہ تائیوان کے صدر اپنے منصب کا استعمال کر کے ذاتی حیثیت میں کسی معاہدے پر متفق ہو سکتے ہیں یا کچھ وعدے کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ وہ تائیوان کو بیچ سکتے ہیں۔ یہ تھے تائیوان کے ایک شہری چو چینگ تائی۔ چین 1940 کے عشرے سے تائیوان کو اپنے ملک کے ایک حصے کے طور پر دیکھتا آ رہا ہے، اور اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ضروری ہوا تو وہ بزور قوت اسے اپنے قبضے میں لے لے گا، جس کے نتیجے میں عشروں سے قائم جمہوری خود اختیاری ختم ہو سکتی ہے۔ صدر ما اور چینی عہدیداروں نے نچلی حکومتی سطح پر رابطے شروع کرنے کے لیے سن 2008 میں اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ دیے تھے۔ دونوں ملک 23 معاہدوں پر دستخط کر چکے ہیں، جن میں سے اکثر کا تعلق تجارت، سفری رابطوں اور سرمایہ کاری سے ہے۔ کچھ تائیوانی باشندے مجوزہ سربراہ ملاقات کی تاریخی اہمیت پر خوش ہیں، کیونکہ دونوں فریق اپنے درمیان سرد مہری پر مبنی تعلقات کے پیش نظر اس سے پہلے کبھی نہیں مل سکے تھے۔ وہ تائیوان کے بین الاقوامی تعلقات پر چینی پابندیاں اٹھائے جانے یا تائیوانی جزیرے کی خود اختیاری پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر دیر پا امن کے معاہدے پر دستخطوں کا خیر مقدم کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس پر حیران ہیں کہ صدر ما نے اس وقت چینی رانما سے ملاقات کیوں نہیں کی جب ان کے پاس اپنے عہدے پر موجودگی کی وجہ سے خیر سگالی کی فضا کو آگے بڑھانے کے لیے کافی وقت موجود تھا۔ تائیوان کی حکمران نیشنلسٹ پارٹی جنوری میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل ایک ایسے امیدوار کے حق میں انتخابی مہم چلا رہی ہے جو چین مخالف ہے، اور اس خلا نے ان خدشات کو ہوا دی ہے کہ دونوں صدور ووٹروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ووٹروں کا جھکاؤ اس صورت میں حزب اختلاف کے امیدوار کی جانب مڑ سکتا ہے اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صدر ما چین کے بہت قریب ہو رہے ہیں یا چینی صدر تائیوان پر وحدت کی جانب قدم بڑھانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کچھ سرگرم کارکن ہفتے کے روز تائپے میں ایک مظاہرے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ صدر ما نے جمعرات کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ چینی صدر کے ساتھ کوئی معاہدے یا وعدے نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ سربراہ ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے رابطوں میں استحکام آ سکتا ہے۔ تائیوان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں سربراہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے احترام کا برتاؤ کریں گے۔ یہ ایک حساس پہلو ہے کیونکہ چین تائیوان کی حکومت کو غیر قانونی قرار دیتا ہے اور اس کے بین الاقوامی تعلقات پر پابندیاں لگاتا ہے۔ صدر ما نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ چین اور تائیوان کے درمیان سربراہ کانفرنس باقاعدگی سے ہونی چاہیے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر کے جزیرہ نما سینائی کے سیاحتی مقام پر پھنسے ہوئے سینکڑوں برطانوی باشندوں کو نکالنے کے لیے منصوبے جمعے کے روز مؤخر کر دیے گئے کیونکہ مصر نے باغیوں کی سرگرمی والے اس علاقے سے برطانوی پروازوں کی آمد و رفت معطل کر دی ہے۔ برطانیہ کی ایک بجٹ ایئر لائن ایزی جیٹ نے کہا ہے کہ معطلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی در پر 10 پروازوں میں سے صرف 2 شرم الشیخ ایئرپورٹ پر پہنچ سکیں گی اور جمعے کو واپس آ سکیں گی۔ مصری عہدیداروں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پروازیں کیوں معطل کی گئی ہیں۔ برطانیہ نے بدھ کے روز سینائی آنے اور جانے والی تمام پروازوں کو اس کے بعد معطل کر دیا تھا جب یہ خبر آئی کہ پچھلے ہفتے روسی طیارے کی تباہی ممکنہ طور پر بم حملے سے ہوئی ہے۔ اس حادثے میں 224 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ لندن کا کہنا ہے کہ وہ جمعے کے روز اس کے بعد پروازیں بحال کرے گا جب برطانوی اور مصری عہدیدار شرم الشیخ پر سیکیورٹی بڑھانے پر رضامند ہو جائیں گے۔ فرانس کے وزیر داخلہ برنارڈ کازینیو نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے تقریباً ایک ماہ کے لیے اپنی سرحدوں پر حفاظتی انتظامات کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعے کو بی ایف ایم ٹیلی ویژن سے باتیں کرتے ہوئے کازینیو کا کہنا تھا کہ یہ اقدام 30 نومبر سے 11 دسمبر تک پیرس میں ہونے والی اقوام متحدہ کی ماحولیاتی کانفرنس کے تناظر میں سیکیورٹی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول سرحدی کنٹرول کانفرنس شروع ہونے سے ایک ہفتہ قبل اور ایک ہفتے بعد تک برقرار رہے گی۔ فرانس اپنی سرحدوں پر انہی قوانین کا اطلاق کرے گا جو دیگر یورپی ملکوں نے تارکین وطن کی غیر معمولی تعداد میں یورپ آمد کے موقع پر اپنی سرحدوں کو بند کرنے کے لیے کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب ایک گھر میں صرف ایک فون ہوتا تھا جو گھر بھر کی ضروریات پوری کرتا تھا، اور ایک عرصے تک لینڈ لائن کی یہ سہولت گھروں اور دفتروں میں فوری رابطے کا ذریعہ رہی۔ پھر کار فون متعارف کروایا گیا اور 2 یا 3 عشروں میں ٹیلی فون نہ صرف ہر ایک کی ذاتی ملکیت اور ضرورت بن گیا بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل فون کی صورت میں ایک چھوٹے کمپیوٹر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ آج گھر کے ہر فرد کے پاس سیل فون ہونا معمول کی بات ہے، مگر فون چلتا تو بیٹری ہی سے ہے اور اس کے لیے اس کا پاور یعنی بجلی سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے۔ مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل فون چارج کرنے کے لیے گرین انرجی استعمال کی جائے۔ ہوا یہ کہ چلی کی 3 طالبات نے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے بیٹھے پودوں سے توانائی حاصل کرنے کا تجربہ کر ڈالا۔ یہ طالبات امتحان کے دوران بریک پر تھیں اور ان کے سیل فونز کی بیٹری مردہ ہو چکی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ مارا، اور اس کے بارے میں ایولین اروانا کہتی ہیں،
Digo, está lleno de planta, Camila, se le ocurre decirle a la planta, ¿por qué no tenía enchufes si hay tanta planta acá?
پودوں سے توانائی لینے کا خیال سب سے پہلے کیمیلا کے دماغ میں آیا کہ جب یہاں اتنے بہت سے پودے ہیں تو پھر ایک ساکٹ کیوں نہ لگا دیا جائے، اور پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا پلگ کیوں نہ ہو جہاں چارجر لگایا جا سکے، کیونکہ پودے جو توانائی پیدا کرتے ہیں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر ایک سرکٹ تیار کیا جسے ای کایا کا نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے پودوں میں خوراک تیار کرنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو قابو کر لیا گیا۔ ایک پودا اپنے اندر پیدا ہونے والی توانائی کا صرف ایک معمولی سا حصہ خرچ کرتا ہے، باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ای کایا کو زمین میں گاڑ دیا گیا جہاں سے اس نے باقی ماندہ توانائی حاصل کر کے فون تک پہنچا دی۔ موریسیو سیفوینٹس یونیورسٹی کے آنٹرپرینیورشپ پروگرام سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حیران کن پروجیکٹ نہیں دیکھا۔ وہ اس کا نمونہ میرے پاس لے کر آئیں اور اس ماڈل نے کام کرنا شروع کر دیا، اور تب ایک دم سب بدل گیا، کم از کم میرے نقطہ نظر میں۔ چنانچہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اس ڈیوائس نے انجینئرنگ کے طلبہ کے دو مسئلے حل کر دیے، ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاس میں پروجیکٹ کا نیا آئیڈیا مل گیا، اور دوسرے فون چارج کرنے کا ذریعہ بھی۔ فون چارج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا، اور بھلا کیوں؟ ایولین ایروانا کہتی ہیں،
Entonces, buscando un lugar donde poder conectar el notebook que está sin energía y los celulares, no pillamos nada porque todos
notebook están... چارج کرنے کے لیے یا موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اتنے بہت سے طالب علم اور سب اپنی ڈیوائسز چارج کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ کی تلاش میں۔ بس ایک پاگل پن سا لگتا ہے، مگر پودے تو ہر جگہ موجود ہیں، بس ان کی توانائی تک بائیو سرکٹ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کیمیلا روپسج کہتی ہیں،
O sea que hay un ciclo completo de la planta y al hacer ese ciclo nosotros decidimos incorporarlos a él. Entonces,
ایک پودے میں توانائی کا پورا ایک چکر ہوتا ہے۔ ہم نے اس چکر یا سائیکل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور ایسے کہ پودے کی نشو و نما بھی متاثر نہ ہو۔ بائیو سرکٹ نصب ہوتے ہی یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر اسے اس توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو بہت معمولی سطح پر کام کرتی ہے۔ ایک آیا سے فون چارج کرنے کے لیے بہت صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں توانائی زیادہ نہیں ہوتی، مگر اس کے ذریعے ایک موبائل فون کو مکمل چارج کرنے میں 2 گھنٹے سے بھی کم صرف ہوتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
8 نومبر کو برما کے شہری انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پارلیمان کی 1171 نشستوں کے لیے 6000 سے زیادہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ 4 سال قبل صدر تھین سین اور حکمران ٹولے نے جو اصلاحات کی تھیں، اس کے بعد ان کا یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ الیکشن کے لیے مہم 8 ستمبر کو شروع ہوئی، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا ہے کہ کون جیتے گا۔ 1990 میں جب آخری عام انتخابات ہوئے تھے تو حزب مخالف نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے بھاری اکثریت سے فتح حاصل کی تھی، تاہم برسر اقتدار حکومت نے کبھی بھی نتائج کو تسلیم نہیں کیا، اور مسائل اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اولاً، جیسا کہ مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل امور کے معاون وزیر خارجہ ڈینیل رسل نے کہا کہ برما میں جہاں تک سیاسی منظرنامے کا تعلق ہے وہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے۔ نظام میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں جن سے ایک حقیقی جمہوری عمل میں رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر، برما کے آئین میں 25% نشستیں اور کابینہ کے اہم عہدے فوج کے لیے مخصوص ہیں۔ آئینی پابندیاں نہایت ممتاز اپوزیشن سیاستدان آنگ سان سوچی کی جانب سے صدارتی عہدے کے انتخاب میں حائل ہیں۔ دیگر آئینی پابندیاں اور امتیازی سلوک بعض اقلیتی نسلی اور مذہبی گروپوں کے لیے امیدوار بننے یا ووٹ ڈالنے میں حرج ہوتے ہیں۔ برما کے اپنے حالیہ دورے میں قومی سلامتی کے لیے نائب مشیر بین روز نے اس بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ان کے برما کے دورے میں الیکشن کی مدت کے دوران مذہب کو نفاق کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ انہوں نے رنگون میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہم اس خطرے کو دیکھتے ہیں کہ اظہار عقیدہ ایک ایسے آئین سے ہم آہنگ نہیں ہے جو مذہب اور سیاست کو جدا کرتا ہے، اور ظاہر ہے جب ایسا ہوتا ہے تو بالآخر اس سے مذہبی اقلیتوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ انتخابات برما کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ معاون وزیر خارجہ رسل نے کہا کہ ان انتخابات کا انعقاد اور ان کے نتائج سن 2016 میں اور اس سے آگے برما کی حکومت کے ساتھ بنیادی طور پر ہمارے تعلقات کی جہت طے کریں گے۔ برما کی نئی حکومت کی اعانت اور تعزیرات میں نرمی کے جائزے کا انحصار مجموعی عمل کے درست ہونے کے بارے میں ہمارے تجزیے پر ہوگا۔ اب تک تو برما کی حکومت نے انتخابی عمل کے انتظام اور اس کی شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے اچھی کوششیں کی ہیں۔ اس کوشش میں مدد دینے کے لیے امریکہ انتخابات کرانے کے لیے اعانت کے طور پر 1.80 کروڑ ڈالر سے زیادہ مہیا کر رہا ہے۔ سن 2015 کے انتخابات آمریت سے سیاست کی جانب سفر میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت کے حامل ہیں۔ معاون وزیر خارجہ رسل نے مزید کہا کہ اس سے بھی زیادہ جو بات بنیادی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اگلی حکومت سیاسی اور سماجی فوائد کو ٹھوس شکل دے اور مزید اصلاحات کے لیے برابر کوششیں جاری رکھے۔ اس انتخاب میں برما کی حکومت اور عوام کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ جمہوری اداروں کے قیام اور جمہوریت کے عمل کو آگے بڑھانے کی خاطر اپنے عزم کا اظہار کریں۔ اگر انتخابات معتبر ہوتے ہیں تو وہ آگے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
شاہد اور عالیہ کی فلم شاندار سے فلم بینوں کی مایوسی، تفصیلات فکر و فن میں۔
How are you sir? This is Jagjinder Jugender from Bee Gees. آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر۔
تو
And you must be Isha, ہماری دلہن۔
اور تو
And آپ
عالیہ۔
عالیہ۔
شاندار کے انتہائی کم باکس آفس کلیکشنز نے فلم کے ساتھ منسلک تمام عملے کو جہاں بے حد مایوس کیا، وہیں شادی کے بعد پہلی ریلیز ہونے والی فلم کی بظاہر ناکامی شاہد کپور کے لیے بھی عام بات نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے فلم کی ہیروئن عالیہ بھٹ کی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلم ان کے کریئر کی پہلی ناکام فلم ثابت ہوئی ہے۔
سر جھکا کے کر سلام ہے شام شاندار، آسمان سے آ گری ہے شام شاندار۔
کہاں گئے؟
ادھر ادھر
ادھر کے
فکر نہ کریو، کرنا بھی کیا ہے۔
بھارتی ویب سائٹ دا انڈین ایکسپریس کے مطابق، اگرچہ عالیہ فلم کی ناکامی سے مایوس ہوئی ہیں، تاہم وہ اسے پہلی ناکامی تصور کرتے ہوئے آگے بڑھنے پر یقین رکھتی ہیں۔
راتوں کے جاگے صبح ملے ہیں ریشم کے دھاگے، یہ سلسلے ہیں لازمی سی لگنے لگی ہے، دو دلوں کی اب نزدیکیاں۔ دو دل ہی جانے لگتی ہیں کتنی محفوظ نزدیک۔
جب عالیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ فلم کی ناکامی سے دل برداشتہ ہوئی ہیں، تو بالی ووڈ کی باصلاحیت اور شوخ و چنچل اداکارہ کا کہنا تھا کہ ناکامی اور مایوسی بھی فلمی صنعت کا ایک حصہ ہے، اور اس سے نمٹنا اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہی اصل بات ہے۔ تاہم اداکارہ کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہ سب پہلی بار تھا۔
چھا کے بادلوں کی جال کے پیچھے سے گھر چاندنی ہے مجھ کو اتنا، لیکن نور سادہ چاند میرا یہی پہ ہے چھپا چھپا ہوا۔
عشق والا ہوا جو درد بھی تو ہم کو آج کچھ زیادہ ہوا۔ یہ کیا ہوا ہے کیا خبر یہی پتا ہے زیادہ ہوا۔ عشق والا اگر یہ اس کو بھی ہوا ہے۔
عالیہ بھٹ نے اپنے کریئر کا آغاز کرن جوہر کی ہٹ فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر سے کیا، جس کے بعد وہ امتیاز علی کی فلم ہائی وے میں دکھائی دی، پھر یہ سلسلہ ہمٹی شرما کی دلہنیا اور ٹو اسٹیٹس جیسی ہٹ فلموں کی شکل میں آگے بڑھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ۔ واشنگٹن.
ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر چانگ. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سنتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.